آگے سبق دیکھیے بھائی. کرام فلاد الزغنی یدرک تبلہ ولل جاری مل جانی علیہم بمسلمی سئمت تکالیف الحیات ومن یعش ثمانین حولا لا ابالک یسأمی واعلم ما فی الیوم والامس قبلہ ولکننی عن علم ما فی غد عمی. کرام فلاد الضغن یدرک تبلہ ولل جاری مل جانی علیہم بمسلمی. کرام, کرام جمع ہے کریم کی بھائی, معزز. کریم کا کیا معنی ہے؟ معزز. فلاد الضغن, ضغن کہتے ہیں دل کے اندر سخت دشمنی, اور کینہ جو ہو اس کو کہتے ہیں ضغن. زغنن یدرکو, ادرکا یدرکو کے معنی ہیں پا لینا. تبلہو, تبلن کہتے ہیں دشمنی کو, بدلے اور انتقام کو. بھائی تبلن کا کیا معنی؟ دشمنی بھی, بدلہ اور انتقام وغیرہ. بھائی ولل جارم الجانی, جاری جرم سے ہے, جرم کرنے والا. جارم کا کیا معنی؟ جرم کرنے والا, جرم والا, جرم والا. جیسے لابن, تو یہ فاعل وزن ہے نسبت کے لیے. کبھی فاعل وزن اس میں فاعل کے لیے آتا ہے, اور کبھی نسبت کے لیے بھی آتا ہے. جیسے لابن, لابن یہ لبن سے ہے, لبن والا, دودھ والا. جیسے لاہوریون کا کیا معنی؟ لاہور والا. پاکستانی کا کیا معنی؟ پاکستان والا. تو جیسے یہ یا نسبت کے لیے آتی ہے, اسی طرح عربی کے اندر کبھی فاعل وزن کو بھی نسبت کے لیے لے آتے ہیں. جیسے لابن, لبن والا, تامر, تمر والا یعنی کھجور والا. تو اسی طرح یہ جارم بھی ہے یعنی جرم والا, وہ شخص جس نے کیا کیا ہو, جرم کیا ہو. الجانی, جانی جنایت کرنے والا, جنایت کرنے والا, جرم, یہ بھی اسی کی طرح ہے جرم کرنے والا. جانی علیہم, اس کا صلہ علی آیا. جانی علیہم کا معنی ہے کسی کے حق میں جرم کرنا, یعنی کسی کو جرم کے ذریعے نقصان پہنچانا, نقصان پہنچانا. مسلم, اسلم یسلم اسلام, اس کا ایک معنی تو کیا ہے؟ مسلمان ہونا, اسلام لانا, فرما بردار ہونا. اسی طرح اسلم یسلم اسلام کا ایک معنی ہے کسی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, کسی کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا, بے یار و مددگار چھوڑ دینا. اسی طرح اسلم یسلم اسلام کا معنی ہے سپرد کرنا, حوالے کرنا. کرام فلاد الزغن یدرک تبلہ, یہ کرام یہ صفت ہے حیین کی. پیچھے جو آیا تھا لحیین, حلالین اس کی صفت اول, اور یاسم الناس صفت ثانی, اور کرامین یہ بھی اسی کی صفت ہے بھائی. تو یہ مال ایک ایسے قبیلے کا ہے کرامین, جو سارے کیا ہیں, بڑے, کہ وہ بڑے معزز لوگ ہیں. فلا زغن, زغن, زو مال کا کیا معنی؟ مال والا. تو زغن کا کیا معنی؟ کینے والا, دشمنی والا, یعنی دشمن مراد ہے. کون مراد ہے؟ دشمن. فلا زغن یدرک تبلہ, پس جو کینے والا ہے یعنی دشمنی والا ہے, پس وہ نہیں پاتا تبلہ اپنا بدلہ, وہ اپنا بدلہ نہیں پاتا. یعنی یہ قبیلے والے مقیم ہیں اور لوگوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور بڑے معزز لوگ ہیں, اور یہ ایسے طاقتور ہیں کہ کینے والا اپنا بدلہ نہیں لے سکتا ان سے. فلا زغن یدرک تبلہ, کینے والا ان سے اپنا بدلہ نہیں, جتنی مرضی کسی کے دل میں ان کی دشمنی ہو, ان سے وہ اپنا بدلہ اور انتقام نہیں لے سکتا, ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں. کرام فلاد الزغن یدرک تبلہ ولل جارم الجانی علیہم بمسلمی, اور نہ ہی جو جرم اور جنایت کرنے والا ہے ان کے خلاف جو ہے بمسلمی نہ وہ حوالے کیا جاتا ہے. معنی یہ ہے, اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ کہ پیچھے ذکر آیا دشمنوں کا کہ ان کے جو دشمن ہیں وہ بھی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور دشمنوں کے علاوہ جو متعلقین ہیں جن سے دشمنی میں یہ عام لوگ ہیں یا جن کے ساتھ کچھ تعلق ہے, یا عام لوگ ہیں کوئی نہ دشمنی تعلق وغیرہ بھی نہیں عام لوگ ہیں, وہ بھی اگر کوئی جنایت اور جرم کر کے ان کو نقصان پہنچا دیں تو اس کو بھی ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا, اس کو بھی ذلیل و رسوا نہیں کیا جاتا. یعنی دیکھو ولا الجارم الجانی علیہم بمسلمی, اور وہ جو جرم اور جنایت کرنے والا ہے ان کے خلاف بمسلمی وہ بھی مسلم نہیں ہے, یعنی بھی وہ بھی سپرد نہیں کیا جاتا, کسی دوسرے کے حوالے نہیں کیا جاتا, بلکہ یہ اس کی بھی مدد اور نصرت کرتے ہیں, یعنی ان کو ذلیل نہیں کرتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو معنی کیا ہوا, پہلے مصرے میں ذکر تھا دشمنوں کا, دشمن ان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں اور اخلاق کے اعتبار سے اتنے اعلیٰ ہیں, اگر کوئی جرم کر کے ان کو نقصان بھی پہنچا دے تو اس کو بھی یہ لوگ ذلیل نہیں کرتے, کسی کے حوالے نہیں کرتے. معنی سمجھ میں آیا؟ تو اس صورت میں مسلم کا کیا معنی کیا؟ ذلیل اور رسوا کرنا, بھائی ذلیل اور رسوا کرنا, کسی کے سپرد کرنا. یا معنی یہ کر لیں کہ اگر کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے کسی کے خلاف جرم اور جنایت کرتا ہے, بھائی جانی علیہم, میں نے کیا ترجمہ کیا, جرم کر کے کسی کو نقصان پہنچانا, تو دیکھو جو ان کے حلیف ہیں جن کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کا لڑائی میں ساتھ دینے کا معاہدہ کر رکھا ہے, اب ان کا حلیف جو ہے وہ بھی ان کے بھروسے پر کسی اور کے نقصان پہنچاتا ہے, جرم کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے نقصان ان کو بھی ہوا یا نہیں ہوا, وہ آپ کے اتحادی ہیں, جب لڑائی ہوگی نقصان ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ نقصان آپ کو بھی پہنچے گا. تو اگر کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے جرم کرتا ہے, توجہ ہے, کوئی ان پر بھروسہ کرتے ہوئے اور جرم کس کے خلاف کر رہا ہے, کس کو نقصان پہنچا رہا ہے, کسی تیسرے شخص کو, کسی تیسرے قبیلے کو, تو اگر ان پر اعتماد کر کے, یہ تو میری پشت پر ہیں, یہ تو میری مدد کے لیے موجود ہیں, تو ان پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی شخص کیا کرتا ہے, کسی تیسرے قبیلے پر جرم کرتا ہے اور ان کو نقصان پہنچاتا ہے, تو بھی یہ لوگ اس شخص کی مدد کرتے ہیں, اس کو دشمن کے حوالے نہیں کرتے, دشمن کے مقابلے میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے. مانا سمجھ میں آ گیا؟ تو پہلے مصرے میں کس کا ذکر, دشمنوں کا, کہ دشمن بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, اور اپنے بھی اگر کوئی جرم وغیرہ ان سے ہو جائے تو اس کی بھی یہ مدد کرتے ہیں. مانا سمجھ میں آ گیا؟ کرام فلاد الفغنی یدری کتب لہو وللجارم الجانی علیہم بمسلمی, یہ مال جو ہے ایسے معزز قبیلے کا ہے کہ کینے والا جو ہے وہ ان سے اپنا انتقام نہیں لے سکتا, اور نہ ہی جرم اور جنایت کرنے والا ان کے خلاف وہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑا جاتا ہے. وَلَلْجَارِمُ الْجَانِي عَلَيْهِمْ بِمُسْلَمِ, اور ان کے خلاف جرم اور جنایت کرنے والا جو ہے اس کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جاتا. سَئِنْتُ تَكَالِيفَ الْحَيَاةِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبَالَكَ يَسْأَمِي سَئِمَ يَسْأَمُ کے معنی ہیں اکتا جانا, اکتا جانا, کسی کام سے تنگ آ جانا, اسی طرح مل یا ملو کے معنی بھی ہیں تنگ آ جانا, اکتا جانا. تکالیف الحیاتی, زندگی کی مشقتیں, زندگی کی تکالیف. ومن یعش, عاش یعیش کے معنی ہیں زندگی گزارنا. ثمانین حولن, 80 سال, حول سال کو کہتے ہیں بھائی, حول سال کو کہتے ہیں. آپ نے بھی پڑھا ہے زکات کے باب میں کہ حولان حول ہوگا نصاب پر تو پھر زکات آئے گی. لا ابالک, لا ابالک تیرا باپ نہ ہو یا تیرا باپ گم ہو جائے. تیرا باپ نہ ہو یہ کلمہ ہے بطور ڈانٹ کے استعمال کیا جاتا ہے بھائی, لیکن ایسی ڈانٹ جو شفقت والی ہو, جس میں کیا ہو شفقت ہو. تو کسی بات پر زور دینے کے لیے یہ کلمہ بولتے ہیں لا ابالک, تیرا باپ نہ ہو. اور جیسے اردو میں اس کی کوئی مثال, اردو میں جیسے کمبخت وغیرہ کہہ لیں, کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہوئے درمیان میں کوئی بڑا کیا لفظ بول دے, کمبخت بول دے. اب یہاں دیکھو ڈانٹ بھی ہے لیکن ڈانٹ کس قسم کی ہے, شفقت والی ہے, جس میں نفرت نہیں ہے بھائی. بس کسی بات پر زور دینے کے لیے بعض اوقات انسان لفظ بول دیتا ہے. مثلا کوئی بڑا کسی چھوٹے سے کوئی بات کہتا ہے کہ فلاں کام اس طرح کرنا, اور پھر ساتھ ہی کہتا ہے کمبخت یہ بھول نہ جانا. دیکھو بات پر زور دینے کے لیے ڈانٹ بھی ہے اور ساتھ شفقت بھی ہے بھائی. تو یہ اسی طرح ہے لا ابالک, تو یہ بھی یہ کسی بات پر زور دینے کے لیے اور ڈانٹ کے طور پر سختی کرنے کے لیے, لیکن ساتھ شفقت بھی ہو. لا ابالک تیرا باپ نہ ہو. ہاں پشتوں میں اس کی مثال مل جاتی ہے, بہت سی ایسی چیزیں جن کی مثال اردو میں نہیں ملتی بھائی. پشتوں میں بھائی کبھی باتیں کرتے ہوئے بڑا دوسرے کو کہتا ہے کسی بات پر زور دینے کے لیے ورکش, یا کبھی بول دیتے ہیں کور دے ورکشا, بولتے ہیں نہیں بولتے, اور شفقت کے طور پر ہوتا ہے اور کسی بات پر زور دینے کے لیے ہوتا ہے تھوڑی سختی بھی. ورکشا کا معنی ہے گم ہو جاؤ, تو یہ بطور شفقت کے ڈانٹ بھی ہے بات پر زور دینے کے لیے اور ساتھ شفقت بھی ہے بھائی. اور اسی طرح کور دے ورکشا, تمہارا گھر گم ہو جائے, تو یہ بھی بطور ڈانٹ کے بھی ہے اور اس میں شفقت بھی ہے بھائی. پشتو بڑی وسیع زبان ہے, اور یاد رکھو کوئی بھی زبان جتنی قدیم ہوتی ہے اتنی ہی وسیع ہوتی ہے. پشتو کی جو قدیم تر کہتے ہیں مخطوطات ملے ہیں وہ کوئی 800 سال پرانے ہیں, اور اردو تو ابھی 300 سال میں ہوئے ہیں اس کو بنے ہوئے. اور جو کوئی زبان جتنی قدیم ہوتی ہے اتنی ہی وسیع ہوتی ہے بھائی, وسیع ہوتی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں وہ الگ بات ہے, پٹھان اپنا ماخذ ضمیر اتنا بیان نہیں کر سکتا جتنا اردو والا کرتا ہے, اور پھر سب سے زیادہ اپنا ماخذ ضمیر ہندوستان والے بیان کرتے ہیں. ان کو ہر قوم کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں, تو یہ ہندوستان والوں کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت دی ہے بھائی اردو زبان میں. اور یہاں کے لوگ جو اردو دان ہیں یہ بھی متوسط درجے کے, اور پٹھان پھر وہ بالکل اس سے کم درجے کے. یعنی کوئی کوئی بیان تو کرتے ہیں لیکن عمومی نہیں, جبکہ اردو والے یا ہندوستان والے عمومی اپنا معافی ضمیر بیان کرتے ہیں. اور پٹھان کے پاس ایک من علم بھی ہو لیکن جب وہ بولتا ہی لگتا ہے پاو علم ہے اس کے پاس. لیکن جتنا بھی آپ دیکھ لیں پاکستان کے اکثر مدارس میں, کراچی کے بڑے بڑے مدارس میں دیکھ لیں, جو بڑے بڑے مدرسین ہیں وہ پٹھان ہیں بھائی. تو خصوصیات اپنی, ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. آگے دیکھیے بھائی, یس امی, یہ وہی پیچھے ذکر ہوا سعیما, یس امو کا معنی اکتا جانا, کسی چیز سے تنگ ہو آ جانا. سعیم تو تکالیف الحیاتی و من یعش ثمانین حولا لا ابالک یس امی. شاعر زہیر ابن ابی سلمہ یہ 80 سال کی عمر میں یہ اشعار کہہ رہا ہے بھائی, اور اس کی عمر 100 سال سے زائد تھی بھائی. تو آگے اب یہ اپنی زندگی کے تجربات اور قیمتی باتیں ذکر کر رہا ہے اور کچھ نصیحتیں بیان کرے گا بھائی. دیکھیے بھائی, سَئِنْتُ تَكَالِیفَ الْحَیَاتِ وَمَنْ يَعِشْ ثَمَانِینَ حَوْلًا لَا أَبَالَكَ يَسْأَمِي. سئمت تکالیف الحیاتی، میں اکتا گیا ہوں زندگی کی تکلیفوں سے اور مشقتوں سے. ومن یعش ثمانین حولا، اور جو شخص 80 سال تک زندہ رہے، 80 سال کی زندگی گزارے، لا ابالک یسعمی، تیرا باپ نہ ہو یسعمی، وہ آدمی اکتا جاتا ہے. معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو شخص 80 سال کی زندگی گزارے، تیرا باپ نہ ہو یسعمی، وہ اکتا ہی جاتا ہے بھائی زندگی کی تکالیف سے. جو 80 سال تک زندہ رہے وہ اکتا جاتا ہے، یعنی دل برداشتہ ہو جاتا ہے، زندگی تکالیف ہی تکالیف ہیں تکالیف. لیکن یاد رکھو، یہ تکالیف انسان کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. یہ تکالیف نہ ہوتی تو زندگی کا کوئی لطف ہی نہ ہوتا بھائی. تکلیف آتی ہے، جیسے ہی گزرتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنی راحت ہوتی ہے. سبق پڑھتے ہیں، جیسے ہی چھٹیاں آتی ہیں کتنی خوشی ہوتی ہے. اور اگر مسلسل چھٹیاں رہیں تو کچھ دنوں میں آدمی اکتا آ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے کہ اب سبق شروع ہونے چاہیے بھائی. جی، سبق سے اب مثال اچھی طرح سمجھ میں آ گئی آپ کو. وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي. عَلِمَ يَعْلَمُ کے معنی جاننا. الْيَوْم بھئی آج، آج یوم ان دن کو کہتے ہیں، اور الْيَوْم الف لام ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے آج. وَالْأَمْسِ، امس کہتے ہیں گزشتہ دن، جو گزر گیا بھئی، گزشتہ کل، گزشتہ کل. بھائی اردو میں تو ہم کل کا لفظ بولتے ہیں، جو گزرا ہو اس کو بھی کل کہتے ہیں، جو آنے والا ہے اس کو بھی کل کہتے ہیں. کل میں نے یہ کام کیا تھا، دیکھا گزشتہ کل مراد ہے. کل میں آپ کے پاس آؤں گا، دیکھو اس کے لیے بھی کل کا لفظ ہے. لیکن عربی میں دونوں کے لیے الگ الگ ہیں. گزشتہ کل کے لیے لفظ بولتے ہیں امس، امسی، امسی، اور آنے والے کل کے لیے لفظ بولتے ہیں غد، غد. بھائی بات سمجھ میں آ گئی. ولکننی عن علمی ما فی غد عمی، غد غد بھائی کل، آنے والا دن جو ہے. عمی اعما کا معنی ہے اندھا، اندھا. اسی طرح عمی آخر میں یا ہے، عمی اس کا معنی بھی ہے اندھا. اسی طرح عمی کا ایک معنی آتا ہے جاہل کے بھی بھائی، جاہل، لا علم، جس کو پتا نہ ہو. یہاں یہ جاہل کے معنی میں ہے، لا علم کے معنی میں ہے. تو یہ شاعر زہیر اپنی، میں نے بتلایا، آپ کو نصیحتیں کر رہے ہیں اور زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہے. کہتا ہے وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ، اور میں جانتا ہوں آج جو کچھ ہے آج کے دن میں. وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، اور وہ جو گزشتہ کل تھا اس سے پہلے. آج کے دن میں جو کچھ ہے میں وہ بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں، میری آنکھوں کے سامنے ہے. جو کل جو کچھ ہو چکا وہ بھی میں جانتا ہوں، کیونکہ میں نے اس کو مشاہدہ کر لیا، اس کو دیکھ لیا. ولکننی عن علمی ما فی غد عمی، لیکن میں عن علمی ما فی غد، وہ جو کل ہوگا اس کے علم سے، عمی میں اس سے لا علم ہوں. جو کچھ کل ہوگا میں اس سے لا علم ہوں، مجھے کل آنے والے دن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا. آج کو بھی جانتا ہوں، ماضی کو بھی جانتا ہوں، لیکن مستقبل کے بارے میں میں نہیں جانتا. وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ. امس کسے کہتے ہیں؟ گزشتہ کل. قَبْلَهُ یہ اسی سے حال یا صفت ہے. وہ گزشتہ کل، قَبْلَهُ اَيْ قَبْلَ الْيَوْمِ، جو آج سے پہلے تھا، آج سے پہلے تھا. بھئی گزشتہ کل تو ہوتا ہی آج سے پہلے ہے، تو یہ صفت ہے تاکید کے طور پر. کس طور پر ہے؟ مثلا آپ کہتے ہیں جانی رجلن واحدن، جانی رجلن واحدن. اب رجلن تو کہتے ایک کو ہیں، تو یہ واحدن صفت تاکید کے طور پر لیا ہے. تو کبھی صفت کس لیے لائی جاتی ہے؟ تاکید کے لیے، معنی میں تاکید پیدا کرنے کے لیے. تو یہاں پر بھی امس کے بعد جو قبل کی صفت آئی، یہ تاکید کے لیے ہے. وَأَعْلَمُ مَا فِي الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، اور میں جانتا ہوں وہ جو آج کے دن میں ہے اور وہ جو گزشتہ کل تھا اس آج سے پہلے. وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي، لیکن میں جو، مَا فِي غَدٍ، وہ جو کل ہوگا اس کے علم سے، عَمِي میں اس سے لا علم ہوں، میں اس سے جاہل ہوں. رأيت المنايا خط عشواء من تصبت مثه ومن تخطئ يعمر فيهرمي. رأيت رأى يرأى اس کا معنی ہے دیکھنا, اور یہ دیکھنا دو قسم پر ہے, ایک رؤیت بصری ہے ایک رؤیت قلبی ہے. رؤیت بصری آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھنا, اور یہ ایک مفعول چاہتا ہے, رأيت زیدن میں نے کس کو دیکھا, زید کو دیکھا. اور رؤیت قلبی جو ہے وہ افعال قلوب میں سے ہے اور وہ دو مفعول چاہتی ہے, رأيت زیدن عالما, اور یہ جاننے کے معنی میں ہے, رأيت زیدن عالما, میں نے زید کو عالم جانا. تو یہ افعال قلوب میں سے ہے یہاں پر بھائی شعر میں. رأيت المنایا, منایا جمع ہے منیتن کی, موت کو کہتے ہیں. خبط عشواء, عشواء یاد رکھیے وہ اونٹنی جسے رات کو دکھائی نہ دے اسے عشواء کہتے ہیں. اور خبط عشواء, خبط یخبطو کے معنی ہیں, خبط یخبطو کے معنی دھکے کھانا اور بے تکے پن سے چلتے رہنا. جیسے وہ اندھی اونٹنی ہو رات کو اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تو وہ چلتے ہوئے کبھی کسی ایک چیز سے ٹکرائے گی, کبھی دوسری چیز سے ٹکرائے گی, کبھی گڑھے میں پاؤں پڑ جائے گا, کبھی کسی اور چیز پر پاؤں پڑ جائے گا. تو یہ جو اونٹنی ہے اس کا چلنا اس بے بصیرت بغیر دیکھے یہ کیا ہے, خبط عشواء ہے. اونٹنی کا کچھ دکھائی نہ دے رہا ہو بے تکے پن سے اس کا چلنا یہ کیا ہے, خبط عشواء, خبط عشواء ہے. عربی میں کہتے ہیں بھائی فلان یخبط خبط عشواء, فلان یخبط خبط عشواء, جب کوئی کام بے سوچے سمجھے بے ترتیب اور بے عقلی سے کر رہا ہو تو پھر کہتے ہیں فلان یخبط خبط عشواء. یہ تو کس کی طرح چل رہا ہے, اندھی اونٹنی کی طرح چل رہا ہے, اس کی طرح یہ کام کر رہا ہے. تو یہ خبط عشواء یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ ہیں بھائی, خبط ہے مضاف اور عشواء ہے مضاف الیہ. اور یہ عشواء پر آپ کہیں گے کہ پھر نصب کیوں آ رہا ہے, تو جواب یہ کہ نصب نہیں ہے, یہ جر ہی ہے, یہ اصل میں غیر منصرف ہے بھائی عشواء بھائی, کیونکہ آخر میں الف تانیث آ رہا ہے اور الف تانیث خود دو سببوں کے قائم مقام ہے, تو یہ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جر وہ آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے بھائی. تو خبط عشواء یہ آپس میں کیا ہے, مضاف اور مضاف الیہ بھائی. من تصب اصاب یصیب کے معنی ہے پہنچنا, تمیت امات یمیت کے معنی ہے موت دینا, ومن تختی اخطا یختی کے معنی ہے خطا کرنا, خطا کرنا. اور یہاں معنی ہے بچ, ایسی خطا جس سے دوسرا بچ جائے. ایک عام خطا ہے نا, دیکھو آپ سے کسی کام میں غلطی ہو جائے, اور ایک ہے مثلا آپ اردو میں بھی بولتے ہیں میں نے نشانہ لگایا مگر وہ خطا ہو گیا, بولتے ہیں یا نہیں, یہ خطا یعنی کوئی چیز بچ جائے, خطا کر جانا, یا یوں کہیں مس ہو جائے, کوئی چیز کیا ہو جائے, مس ہو جائے. جی یعمر, عمر یعمر تعمیر کا معنی ہے عمر دینا, طویل زندگی دینا. اللہ کسی کو طویل زندگی دیں تو کہیں گے عمرہ اللہ, کہ اللہ نے اس کو طویل زندگی دی, اور یعمر وہ اسے طویل زندگی دی گئی. فیحرمی, حریما یحرم کے معنی ہے بہت بوڑھا ہو جانا, کمزور ہو جانا, ضعیف ہو جانا. شاعر اپنی زندگی کے تجربات بیان کر رہا ہے اور نصیحتیں ذکر کر رہا ہے, کہتا ہے رأيت المنایا خبط عشواء من تصبت مثه ومن تخطئ يعمر فيهرمي, کہ میں نے موتوں کو دیکھا ہے خبط عشواء کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح چلتی ہیں, میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح بے سوچے سمجھے بے تکے پن سے چلتی ہے. یعنی موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ شخص بوڑھا ہو گیا ہے یا بڑا بیمار ہے لہذا اب اس کی جان لینی ہے, نہیں, کبھی آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی بچہ فوت ہو رہا ہے, کبھی کوئی لڑکا فوت ہو رہا ہے, کبھی کوئی بوڑھا فوت ہو رہا ہے, کبھی جوان فوت ہو رہا ہے, کبھی مرد فوت ہو رہا ہے, کبھی عورت فوت ہو رہی ہے. تو موت جو ہے وہ کوئی ترتیب اس میں نہیں ہے کہ آپ بوڑھے ہوں گے پھر ہی موت آئے گی. موت بے ترتیب آتی ہے, کوئی پتہ نہیں, کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے, کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے, اور کوئی بڑھاپے میں جاتا ہے. بھائی بہت سے مریضوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں, سال ہر سال تک موت آئی نہیں رہی, اور آس پاس کبھی ایک بچہ مر رہا ہے, کبھی دوسرا بچہ مر رہا ہے, کبھی ایک لڑکا مر رہا ہے, کبھی ایک جوان مر رہا ہے. تو موت جو ہے کس کی طرح چلتی ہے؟ اندھی اونٹنی کی طرح چلتی ہے, اس میں کوئی ترتیب وغیرہ نہیں. مانا یہ ہے موت کی تیاری رکھو. بھائی رأیت المنایا خبت عشواء, میں نے موت کو دیکھا ہے کہ وہ اندھی اونٹنی کی طرح بے تکے پن سے چلتی ہے. من تو صرف جس کو وہ پہنچتی ہے, تو مت ہو اس کو مار دیتی ہے, اسے موت دے دیتی ہے. ومن تختی, اور جس سے خطا کر جاتی ہے, یو عام مار, تو اس کو لمبی زندگی دے دی جاتی ہے. فیحرمی, تو وہ انتہائی بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا. وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ يُضَرَّ بِأَنْيَابٍ وَيُؤْتَى بِمَنْصِبٍ. صانع يصانع کے معنی ہے کسی سے اچھا برتاؤ کرنا, نرمی سے پیش آنا. يُضَرَّ, یہ زیر سن سے ہے بھائی, ضاد راسین زیر سن, اور زیر کہتے ہیں داڑھ کے جو دانت ہیں, داڑھ کے دانت, اور اسی سے فیل بنا لیا ذر سیزر تضریسن. معنی ہے داڑھ کے دانتوں سے کسی چیز کو کاٹنا یا چبانا. اور آپ جانتے ہیں داڑھ کے دانتوں میں زیادہ قوت ہوتی ہے بنسبت سامنے کے دانتوں کے. بعض چیزوں کو آپ سامنے کے دانتوں سے نہیں توڑ سکتے, تو داڑھ کے دانتوں سے اس کو توڑ لیتے ہیں. اور انیاب, انیاب جمع ہے ناب کی, ناب کہتے ہیں کچھلی کے دانت کو. کچھلی کے دانت جانتے ہو بھائی, یہ سامنے کے چار دانت چھوڑ کر اطراف میں دائیں بائیں یہ جو نوکیلے دو دانت ہیں, دو اوپر ہیں دو نیچے ہیں, یہ چار دانت جو ہیں یہ انیاب کہلاتے ہیں, کچھلی کے دانت. اردو میں کیا کہتے ہیں ان کو؟ کچھلی کے دانت. اگر آپ غور کریں, یہ جتنے سبزی خور جانور ہیں, گائے بیل بکری وغیرہ, ان کے سارے دانت ہموار ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے چارہ اور سبزی کھانی ہے, تو اس کے لیے ہموار دانت چاہیے, تو اللہ نے ان کو ہموار دانت دیے ہیں. اور یہ جو گوشت خور جانور ہیں, کتا بلی شیر وغیرہ, ان کو اگر آپ دانت دیکھیں, ان کے سارے دانت نوکیلے ہوتے ہیں, ایک بھی ہموار نہیں ہوتا, کیونکہ انہوں نے گوشت کھانا ہے اور گوشت کے لیے نوکیلے دانت چاہیے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کے دانت دیے ہیں. اس میں اشارہ ہے کہ یہ سبزی بھی کھا سکتا ہے اور گوشت بھی کھا سکتا ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صرف سبزی کھانی چاہیے, صرف وہ سبزی خور ہوتے ہیں, گوشت کھاتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ قدرت نے نشانی دے دی, بتلا دی, علامت دے دی کہ یہ انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے اور سبزی بھی. آگے دیکھیے بھائی, وَيُعْطَى, وَطِعَ يَطَعُ کے معنی ہے روندنا, کسی چیز کو قدموں تلے روندنا. منسن, منسن یہ کھر کے کنارے کو کہتے ہیں بھائی. یہ اونٹ کا پاؤں اگر آپ نے دیکھا ہو, اونٹ کے پاؤں کے اگلے حصے میں دو ناخن ہوتے ہیں بھائی, تو ایک ان میں سے ہر ایک کو منسن کہتے ہیں. تو یہ جو اونٹ کے پاؤں کا کنارہ ہے, اس کے کھر کا کنارہ ہے. وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ, جی شاعر بیان کر رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے. وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ, اور جو شخص اچھا برتاؤ نہیں کرتا, نرمی نہیں کرتا, فی امور ان کثیرتن, اکثر امور کے اندر, یو ذرس بھی انیابن, اس کو ذرس, یو ذرس تذریس کا معنی کیا تھا؟ داڑ سے کسی چیز کو کاٹنا, داڑ سے چبانا, لیکن یہاں صرف کاٹنے کے معنی میں ہے. تو یو ذرس بھی انیابن, اس کو کاٹا جاتا ہے بھی انیابن, دانتوں کے ساتھ. تو انیاب بھی دانت کے معنی میں کر لیں بس. تو اس کو کاٹا جاتا ہے دانتوں سے. جو شخص بہت سے معاملات میں نرمی نہیں کرتا اس کو دانتوں سے کاٹا جاتا ہے. یعنی جب لوگوں کے ساتھ سختی کرتا ہے تو لوگ بھی اس پر رحم نہیں کرتے, کبھی ایک تکلیف پہنچا رہا ہے اس کو کبھی دوسرا تکلیف پہنچا رہا ہے. وَيُؤْتَى بِمَنْ سِيمِ, اور اس کو قدموں سے کھروں سے روندا جاتا ہے یعنی ذلیل کیا جاتا ہے. شاعر نے کہا وَمَنْ لَمْ يُصَانِعَ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ, اور جو کوئی بہت سے امور میں نرمی نہیں کرتا, یعنی کہ تمام امور میں, کیونکہ تمام امور میں تو نرمی ہو ہی نہیں سکتی. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں, بعض جگہ تو سختی ضروری ہوتی ہے, اس کے بغیر بات ہی نہیں بنتی, لیکن اکثر امور میں انسان کو کیا کرنا چاہیے, نرمی سے کام لینا چاہیے. وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ, تو شاید نصیحت کر رہا ہے بھائی نرمی کرنا زندگی کے معاملات میں آئی, زیادہ سختی آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوگی. بھائی کہتا ہے وَمَن لَّمْ يُصَانِعْ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ, اور جو شخص نرمی نہیں کرتا بہت سے امور کے اندر, يُظَرَّ بِأَنْيَابٍ, اس کو دانتوں سے کاٹا جاتا ہے, دانتوں کے نیچے چبایا جاتا ہے, دانتوں سے چبایا جاتا ہے یعنی اس کو تکلیف دی جاتی ہے. وَيُؤْتَى بِمَنْ سِيمِ, اور اس کو کھروں تلے روندا جاتا ہے یعنی اس کو ذلیل کیا جاتا ہے ہر مقام پر. معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.